الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى في موضع آخر ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اپنا بندہ بنایا اور اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا کہ بندہ بندگی کے دائرے میں بند رہے اور ہمیشہ بندگی کے دائرے میں وہ چلتا رہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو بندگی انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ بندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک کو اطاعت کہتے ہیں اور ایک کو ترک معصیت کہتے ہیں۔ دو چیزیں بندگی میں شامل ہیں، ایک ہے اطاعت و عبادت اور ایک ہے ترک معصیت۔ اگر انسان پورے طور پر اطاعت کرتا ہے مگر معصیت نہیں چھوڑتا تو وہ پورا بندہ نہیں ہے، اور معصیت چھوڑتا ہے مگر اطاعت و عبادت نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کا پورا بندہ نہیں ہے۔ گویا اللہ کی بندگی، اللہ کے بندہ بننے کا معیار، اس کی بنیاد دو ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے ترک معصیت۔ اب انسان دنیا میں آیا تو اسے عبادت بھی کرنی ہے اور معصیت کو چھوڑنا بھی ہے، مگر اس کے ساتھ، اس کے سامنے تین رکاوٹ ہے۔ ایک تو اس کا نفس رکاوٹ، کہ نفس اس کو سستی میں مبتلا کرتا ہے، نفس اسے سستی میں مبتلا کرتا ہے کہ اچھا ابھی نہیں کل کر لیں گے۔ شیطان اسے عبادت کو چھوڑا کر معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا انسان کی بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس بنا، اور دوسرے نمبر پہ شیطان بنا، اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو خود بندگی سے غافل ہیں۔ تو غفلت بھری زندگی، غافل لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ بھی انسان کی بندگی اور عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہمارے واسطے رکاوٹ بن گئیں، ایک تو ہمارا نفس بنا، شیطان بنا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جو خود اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی ہماری بندگی میں خلل ڈالتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تین رکاوٹوں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں، اور کس طرح اپنے آپ کو تین رکاوٹوں سے بچا کر پورے طور پہ اپنے اللہ کے بندے بن جائیں اور بندگی میں ہم ڈھل جائیں، اس کا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتیں دی ہیں، ایک کو خوف کہتے ہیں اور ایک کو رحمت الہی کی امید کہتے ہیں، کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اور نمبر دو اللہ سے ملنے اللہ کی جنت کے پانے اور عمل کرنے پر اجر و ثواب کے ملنے کا یقین بھی ہو. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ خوف بھی ہو تمہارے دل میں، اور نمبر دو عمل کے کرنے پر، محنت اور بندگی کے کرنے پر جو ہم نے وعدے کیے ہیں احسانات کے، اور ہم نے جو رحمت کی باتیں کی ہیں اس پر تجھے امید اور یقین ہونا چاہیے. اسی کو ہمارے اکابر دو لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں، ایک کو خوف کہتے ہیں اور ایک کو رجا یعنی امید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کن لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، چنانچہ خود پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْمَن مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی پکڑ، اللہ کی تدبیر، اللہ کی سزا سے بے خوف ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خسارے میں ہیں. گویا جن کے دل میں خوف الہی نہیں ہے وہ اللہ کے بندے خسارے اور نقصان میں ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہے حقیقت میں وہ مومن نہیں بلکہ ایسے لوگ کافر ہیں. چنانچہ اللہ کی رحمت، اللہ کے اجر و ثواب، اللہ کے احسانات اور اللہ کی جنت پر یقین نہ رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جانا یہ مومن کی شان نہیں، اور اللہ سے بے خوف اور بے ڈر ہو جانا، اللہ سے نڈر ہو جانا یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں کی پہچان ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ بندگی کے لیے تین رکاوٹیں ہیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اور غفلت بھرا ماحول بھی ہے. ان تینوں سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک کو خوف الہی کہتے ہیں اور ایک کو رحمت الہی کی امید کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بندوں میں اگر موجود ہیں تو وہ بندہ ہمیشہ آگے کی طرف چلتا رہے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ ہماری ذات اور ہمارا نفس اس جانور کی طرح ہے جو سرکش ہو، اس جانور کی طرح ہے جو فرما بردار نہ ہو. تو جو جانور سرکش ہوتا ہے، بدکتا ہے، اچھلتا کودتا اور بھاگتا ہے، ایسے جانور کو اگر کسی منزل پر لے جانا ہو تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک آدمی آگے سے رسہ پکڑے ہوتا ہے اور دوسرا آدمی پیچھے سے اس کو ہانکتا ہے. اگر آگے سے کچھ اگر اس جانور نے سر اٹھایا، پاؤں اٹھایا، تو پیچھے والا آدمی اسے ایک سٹکا لگاتا ہے، ایک ڈنڈے لگاتا ہے، اور آگے والا انسان اسے چارہ دکھاتا ہے کہ میرے آگے آگے چلتے رہو، اگر میرے چارے کو دیکھ دیکھ کر چلتے رہو گے تو منزل تک پہنچو گے اور سٹکے اور ڈنٹے نہیں لگیں گے. تو جس طرح وہ سرکش جانور کے لیے دو مالک ہوتے ہیں، اس کے دو کھینچنے والے ہوتے ہیں، ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے، تو وہ جانور چاہے کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کا مالک اسے چارہ کھلاتا ہے، پانی دلا دیتا ہے اور شام کے وقت الگ کمرے میں اسے ٹھکانا دیتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے ہمارا نفس ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سرکشی پہ رہتا ہے، اللہ نے خوف الہی دیا، یہ خوف الہی ہمارے نفس کے لیے کوڑے کی طرح ہیں اور رحمت الہی کی امید یہ چارے کی طرح ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم ان تین رکاوٹوں سے اپنے آپ کو پورے طور پہ بچا لیں گے. اب یہ خوف الہی پیدا کس طرح ہونا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف ہم کس طرح سے لائیں، کس طرح سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس زمانے میں بنیادی طور پر بہت سے وہ لوگ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنانا چاہتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں مگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا وہ وصل اور اللہ کا وہ قرب ہمیں نہیں مل پا رہا ہے جس کی ہمیں خواہش ہے. تو ایسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم خوف تو سمجھتے ہیں کہ خوف کے بڑے فائدے ہیں مگر ہم خوف اپنے دل میں کیسے پیدا کریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خوف پیدا کرنے کے چار اسباب بیان کیے ہیں، آج اسی کو ذرا سمجھنا بھی ہے اور اسی کو ہمیں دل میں بیٹھا کر لے جانا ہے۔ خوف پیدا کرنے کے چار طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرنا۔ نمبر ایک، اللہ نے ہمارے اوپر کیسے کیسے احسانات کیے، کن حالات میں اللہ نے ہمیں رکھا، پتہ نہیں آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں اس طرح سے پڑے ہیں کہ پاؤں بھی کھڑے نہیں کر سکتے، پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ایک طرف یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانی کو یاد کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالی کی گرفت اور اس کی پکڑ کو یاد کرنا کہ گناہ کرنے پر دنیا کا ہر حاکم کبھی نہ کبھی پکڑ کرتا ہے، پروردگار نے ہم پر ابھی تک پکڑ نہیں کی، اگر وہ ہم پر پکڑ کرتا تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا۔ نمبر تین، اپنے آپ کی بے کسی اور اپنے آپ کی کمزوری کو یاد کرے کہ میں تو خدا کے قدرت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی قدرت نہیں رکھتا، اور ساری قدرت اس پروردگار کی ہے اور اسی کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا اور اپنی بے کسی اپنی کمزوری کو یاد کرنا۔ تو پہلی چیز کہ اپنے اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اور دوسری چیز اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب اور اس کے گرفت کو یاد کرنا کہ ہم سے پہلے کتنی قومیں گزری، کتنے لوگ گزرے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی عتاب اور اللہ کی پکڑ آئی۔ یہ دو یاد کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اپنی کمزوری اور اپنی بے کسی کو یاد کرنا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ ہر وقت اس بات پہ قادر ہے کہ کس وقت ہمیں پکڑ لے۔ یہ چار باتیں جس نے یاد کی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف پیدا کر دیں گے۔ اب اللہ کی پکڑ کی مثال سنیے، ایک مثال مختصر سے وقتوں میں، کہ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، انسان پر جب حالات آتے ہیں تو انسان کو غیرت دلائی جاتی ہے، ارے بھائی دیکھو تمہارے ابو کیسے تھے، تمہارے بھائی کیسے تھے، تم فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، گاڑی اس طرح چلا رہا تھا تو یہ ہو گیا۔ تو آدمی عبرت دلانے کے لیے اسی کے خاندان کو اوپر سے انسان مثال کے طور پہ سمجھاتا ہے، چونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کرنے کے بعد جہاں پہ ان کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، وہاں سے اللہ نے خاص مقام پر جنت میں منتقل کیا، اور منتقل کس طرح کیا کہ فرشتوں کے کندھوں پر اللہ نے حضرت آدم کو اٹھایا، اور فرشتے اپنے کندھے پر اٹھا کر عرش الہی سے قریب حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، اور پھر انہی فرشتوں سے اللہ نے سجدے بھی کرائے۔ تو اتنا اعزاز و اکرام فرشتوں سے کرایا۔ اب ایک نافرمانی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک نافرمانی ہوئی، اس ایک نافرمانی پہ جب پکڑ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لباس چھین لو۔ اب جب لباس چھینا گیا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ، جو انسان اتنا معزز، اتنا مکرم، اتنا عزت یافتہ کہ ہم نوری مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کندھے پر اٹھوایا اور پھر ان کو سجدہ کرایا، اور آج کیا بات ہے کہ کپڑے اتارے گئے اور انہی فرشتوں سے کہا کہ ان آدم علیہ السلام کو کھینچ کے اب دوسری جگہ لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا حکمت ہے اس کی کہ آپ ہی نے تو میرے کندھوں پر اٹھوا کر ان کو بہت قریب بلایا اور اب کہتے ہیں کہ ان کو کھینچ کر مجھ سے دور کر دو۔ فرشتوں کے سوال پر پروردگار نے کہا، الا لا یجاورونی من عصانی، اے فرشتہ تم یاد رکھو میرا قریب وہ نہیں رہ سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ یہ جب فرشتے نے سنا تو فوراً آدم علیہ السلام کو پکڑ کے گھسیٹ کر لے آئے، پھر اللہ نے کہا کہ ان کو دنیا میں پہنچا، اب دنیا میں آ گئے۔ یہ مختصر سا میں نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں اس بات کو ہم سوچیں کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی سی لفظش ہوئی ہے کہ ایک دانہ کھا لیا تھا، مگر پروردگار نے ان کی وہ ساری عزت، سارا مرتبہ، سارا مقام ہٹا لیا، اور انہی سے اللہ نے ہٹوایا جن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اکرام و انعام کا معاملہ کیا۔ اب اس طرح کی باتوں کو اگر انسان سوچے اپنی نافرمانی پر تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، بلعم بن باور کا واقعہ، جتنے بھی واقعات ہیں، قارون کا واقعہ، ان تمام واقعات کو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان واقعات کو اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، اللہ کی پکڑ کو سوچے، اور دوسری طرف اپنے گناہ کو سوچے کہ وہاں ایک ایک گناہ کا ذکر ملتا ہے، اس پہ یہ پکڑ آتی ہے، اور ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں پر تو ہماری پکڑ کا حال اور کیا ہونا چاہیے، اس طرح کی پکڑ کی چیزوں کو انسان سوچے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو خوف الہی کے بغیر انسان بندگی کے راستے میں آگے نہیں چل سکتا۔ اور دوسری چیز ہے رحمت الہی کی امید، کہ انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کی بھی امید ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کروں گا، میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس پر اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت، جنت کی نعمتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ملیں گی، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نگاہوں کے سامنے اللہ کی رحمتوں کو یاد کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ خوف لانے کے چار اسباب ہیں، خوف لانے کے چار اسباب ہیں، تو رحمت کی امید ہمارے دل میں ہمیشہ رہے، یہ ہم کیسے پیدا کریں؟ یہ امید رحمت، رحمت الہی کی امید کا دل میں ہر وقت رہنا، یہ ہم کس طرح حاصل کریں؟ تو اس کے لیے بھی چار اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے انسان اپنے اوپر اللہ کے ان احسانات کو یاد کرے، جو احسانات اللہ نے اب تک ہمارے اوپر بغیر کسی استحقاق کے کیے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں اس نے، پانی کا انتظام کر دیا، رات دن کا انتظام کیا، آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمارے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں بن مانگے، بلا استحقاق، وہ کریم آقا اتنا کریم کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات دیے۔ نمبر دو، وہ احسانات کو یاد کریں کہ جو فی الحال ہو رہے ہیں، ابھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی تو اللہ کے احسانات ہیں نا۔ اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پانی کا قطرہ حلق سے نہیں اتار سکتے، ہم کتنی آسانی سے یہاں پہنچے، آسانی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے بندے جو پتہ نہیں کس برے حال میں ہیں۔ تو پہلے کے احسانات کو انسان یاد کرے، اور فی الحال کے جو احسانات ہر پل اور ہر لمحہ اللہ کے ہو رہے ہیں، ان احسانات کو بندہ یاد کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، بندہ تو یہ کرے گا تجھے یہ ملے گا، تو یہ کرے گا تجھے یہ ملے گا، تو یہ کرے گا تجھے یہ ملے گا، جو احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، شمار کرائے ہیں، ان احسانات اور ان اجر و ثواب پر انسان یقین رکھے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی کہ احسانات جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس کو بندہ یاد کرے، جو احسانات ہم پر ہو چکے ہیں اس کو یاد کرے، اور جو احسانات ہم پر ہو رہے ہیں اس کو یاد کرے، اور جو احسانات اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں پہ کیے ان کو یاد کرے۔ کیسے اللہ نے احسانات کیے؟ مثال کے طور پہ نوح علیہ، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے نکل گئے اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو اب عذاب آئے گا، اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ساری قوم کو محسوس ہو گیا کہ کالا کالا بادل آیا اور بالکل گھروں کے اوپر چھا گیا، اب اندیشہ ہے کہ عذاب آئے گا، تو ساری قوم باہر نکلی، نبی موجود نہیں ہے، اور نبی نے آنے والے عذاب کا تذکرہ کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ قوم باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے عذاب کو بھی ہٹا دیا۔ اب دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو انسان یاد کرے اور سوچے کہ جو اللہ آنے والے عذاب کو ٹال سکتا ہے، اگر میں اپنے اللہ کی رحمت پر امید رکھوں گا تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی امیدوں سے، رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو خوف پیدا کرنے کے چار راستے اور اللہ کی رحمت کو دل میں بیٹھانے کے چار راستے، یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں تو انسان کے لیے بندگی کا راستہ اختیار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن اکثم رحمت اللہ علیہ، یحییٰ ابن اکثم رحمت اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ یحییٰ ابن اکثم آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگے جب میری روح کو پروردگار کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے اللہ نے عتاب کے انداز میں، غصہ بھرے انداز میں اس نے کہا، اے بدکار بڈھے، تم نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ فرماتے میں تو حیران ہو گیا کہ اب تو میری پکڑ ہوگی، میں کیا جواب دوں، میں کیا جواب دوں۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے کہا پروردگار گناہ کا جواب تو اپنی جگہ پر، مگر کیا ایک بات جو ہم نے سنی ہے کیا وہ بات سچ نہیں ہے؟ دیکھیے انداز، اے اللہ دنیا میں ہم نے ایک بات سنی ہے، وہ بات کیا سچ نہیں ہے؟ کیا کیا بات سنی؟ انہوں نے کہا میں نے بے سر و پا کی بات نہیں سنی ہے، پوری سند ہمارے پاس ہے، اور سند یہ ہے کہ ہم سے بیان کیا ہمارے زمانے کے مشہور محدث حضرت عبد الرزاق نے، ان سے بیان کیا ان کے استاد حضرت معمر نے، حضرت معمر کے استاد سے نے بیان کیا حضرت زہری سے، اور حضرت زہری کے استاد نے بیان کیا حضرت انس سے، اور حضرت انس نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حضرت جبرائیل کے واسطے سے، کیا وہ بات سچ نہیں ہے؟ تو اللہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے حضرت جبرائیل نے بیان فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں انا اند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء، میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے ساتھ امید رکھتا ہے، اے اللہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھی ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ تو پروردگار نے کہا، عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، مامر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، انس نے بھی سچ کہا، میرے پیارے نبی نے بھی سچ کہا، جبرائیل نے بھی سچ کہا، جب تم نے سچ بات نقل کی ہے اور میری رحمت پہ امید رکھی ہے، اے یحیی بن اقسم اسی امید رحمت پر میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیی بن اقسم کی مغفرت فرما دی۔ تو انسان کے دل میں خوف الہی بھی ہو اور خوف الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، ہاں صرف اور صرف انسان میں خوف ہی خوف ہوگا تو بھی راستے سے ہٹ جائے گا، مایوس ہو جائے گا، اور صرف ہی صرف رحمت ہی رحمت کی امید ہوگی تو انسان بھی عمل میں سست پڑ جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں ہیں، خوف الہی بھی دل میں ہو اور اللہ کی رحمت بھی دل میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے جبکہ وہ سکرات اور قومے کی حالت میں تھے، آپ نے پوچھا تو دنیا سے جا رہا ہے، آخری لمحہ ہے تیرا، بتا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کے دل کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے بڑی عجیب ہوا کرتی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں موت کے وقت کبھی کبھی انسان موت سے ہاتھ دھو کر اور یہ ایمان سے ہاتھ دھو کر اور کلمے سے محروم انسان مرتا ہے، وہ کیفیت انسان کی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تیرا آخری لمحہ ہے، بتا تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف لاحق ہے، اور دوسری طرف رحمت الہی پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مغفرت کی امید لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل میں، جس دل میں یہ دونوں کیفیت جمع ہو جائیں، اللہ خوف کے مطابق اسے معمون بھی کر دے گا اور امید رحمت کے مطابق اس پر انعام بھی کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رحمت کی امیدیں بھی ہمیشہ رکھیں، ہر عمل پر امید رحمت رکھیں، اور اپنی زندگی کو یاد کر کے بے خوف نہ رہیں بلکہ خوف رکھیں، اور خوف کی بنا پر آنکھوں کے آنسو اگر گرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس انسان کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، پوری مکھی کے برابر نہیں بلکہ مکھی کے سر کے برابر بھی خوف الہی کی بنا پر اگر آنکھ سے آنسو کا قطرہ چہرے پر گرا، اللہ اس چہرے کو جہنم کے واسطے حرام کر دیتے ہیں۔ لہذا خوف الہی بھی ہو، امید رحمت بھی ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نفس کی سرکشی سے اور شیطان کی سرکشی سے اور غفلت بھرے ماحول کے اثر سے ہماری حفاظت فرما کر اپنی کامل بندگی نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، یاد کریں کہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کریں تو کیا ہم نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ کیا ایک بھی نعمت کا بدلہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ پروردگار نے اگر پوچھ دیا میرے بندے ایک طرف تمہاری ساری نیکیاں کو رکھ دو، دوسری طرف تمہاری نافرمانی کو رکھو، یقیناً ہماری نافرمانی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ہماری نیکیاں تو اڑ جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اللہ اپنا بندہ عطا فرما۔ پروردگار اگر آپ نے بندگی سے نکال دیا تو ہم سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا؟ اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہمیں بچائیے، اپنا خوف عطا فرمائیے، اپنی رحمت کا یقین نصیب فرمائیے۔ اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیں، اپنی بندگی کو سوچیں کہ ہم اللہ کے کتنے بندے بن کر رہے، بندگی زیادہ ہے کہ نافرمانی زیادہ ہے، نفس و شیطان کی دوستی زیادہ ہے یا شریعت کی دوستی زیادہ ہے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے اندر استقامت نصیب فرما، بندگی کا سلیقہ نصیب فرما. بلعم بن باؤر کی زندگی دیکھیے، کتنا اس کو اللہ نے مقام دیا. روایت میں آتا ہے اگر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا، اللہ آسمان کے پردے کو ہٹا دیتا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا عرش کا مشاہدہ کرتا تھا. مگر ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ہے تو زبان کتے کی طرح باہر آ گئے. پروردگار ہم نے ایک گناہ نہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، مگر اللہ آپ نے اب تک محفوظ فرمایا. کہ اللہ ہم بچا کر اپنی بندگی کا نور عطا فرما دے، ہمارے اندر شوق عمل عطا فرما دے، جذبہ رحمت عطا فرما دے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکڑائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. اللہ یہ تو ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اٹھائیں، مگر پروردگار آپ ہی نے تو فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگار ہاتھوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے رحمت کی امید لگا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. رب كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آپ نے ایک ایک گناہ پہ ایسی پکڑ کی ہے تو اللہ ہمارے تو ہزاروں گناہ ہو گئے، ہر منٹ گناہ ہو گئے، اگر پکڑ کرنے پر آتے مولا میرا کیا حال ہوتا، کیا حشر ہوتا. ایسا اگر آپ ہم سب کو عذاب میں ڈال دیتے، دیکھنے والے کو سبق مل جاتا تو آپ کے پر کے مندے بن جاتے. میرے مولا آپ نے ہماری رسوائی کا خیال کرتے ہوئے رسوائی سے بچایا ہے، اللہ آپ گناہوں سے بچا دیجیے، گناہوں سے بچا دیجیے، نافرمانی سے بچا دیجیے، اپنی پکڑ سے بچا دیجیے. اللہ آپ کی پکڑ تو یہ بھی ہے کہ عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، اللہ آپ کی پکڑ تو یہ بھی ہے سجدے کا سرور چھن جاتا ہے. اللہ ہم کو عطا فرما دیجیے، اللہ جن کی جو دعائیں اسے قبول فرما لے، اللہ جن گھروں میں اولاد نہیں اسے اولاد نصیب فرما، جن گھروں میں اللہ جو جو ضرورتیں ہیں تمام کو پوری فرما، کاروبار میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ ہمارے حرکتوں کو نہ دیکھیے، اللہ ہمارے کن کے برآباد کو نہ دیکھیے، اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما کر آج فیصلہ فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں برکت اتار دیجیے، اللہ ہمارے کاروبار برکت اتار دیجیے، پریشانی حالات کو دور فرما دیجیے. اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ پکڑ کے لائق نہیں ہے، پاک پروردگار اپنا فضل فرما دے. اللہ ہمیں علم کے راستے کو آسان فرما دے، اللہ علم کے علم حدیث کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اسے قرآن کو آسان فرما دے. اللہ یہ طلبہ جن کے والدین گھر پر ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے، اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے. جن میں دعاؤں کے لیے کہا لکھا تمام کی جائز دل کی مرادوں کو پوری فرما دے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.